الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الشعراء کی ابتدا سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ سورۃ الشعراء مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی سوائے اس کی چار آیتوں کے، جو آخری چار آیتیں والشعراء یتبعہم الغاوون سے شروع ہوتی۔ اس سورہ مبارکہ میں 11 رکوع اور 227 آیتیں ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ شعراء اس لیے ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 224 میں شعراء کا تذکرہ ہے۔ شعراء شاعر کی جمع ہے، شاعر جو شعر لکھنے والے ہیں۔ تو چونکہ اس سورہ مبارکہ میں ایک آیت میں شاعروں کا بھی تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الشعراء ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، یہ حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ ظاہر کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی جو ابھی بیان کی جا رہی ہیں یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو ظاہر کر دینے والی ہیں۔ کسے؟ حق و باطل کو ظاہر کر دینے والی ہے، حق بھی بتاتی ہے اور باطل کو بھی ظاہر کر دیتی ہے۔ آگے فرمایا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے حبیب کہیں آپ اپنی جان کو ختم نہ کر دو اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انتہائی خواہش مند تھے کہ کفار مکہ ایمان لے آئیں، اور جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعوت اسلام دے رہے ہیں وہ اس دعوت کو قبول کر لیں۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بکثرت دعوت کے باوجود، چونکہ بڑی کم تعداد میں مکہ مکرمہ میں لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا بڑا صدمہ ہوتا تھا، اور آپ اس صدمے کی وجہ سے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب علیہ السلام، ان لوگوں کے ایمان لانے کے پیچھے اتنا نہ پڑیں کہ آپ اپنے آپ کو اتنا صدمہ اور تکلیف پہنچائیں اور آپ کو اتنا دکھ ہو ان کے ایمان نہ لانے کا، ایسا نہ کریں۔ آپ کا کام دعوت دینا ہے، اس کے بعد یہ ایمان لاتے ہیں تو ان کی مرضی ہے، نہیں لاتے تو ان کی مرضی ہے۔ آپ کا کام ان کو مجبور کر کے ایمان کی طرف لانا نہیں ہے، دعوت دینا آپ کا کام ہے، لہذا آپ ان کے اوپر اتنے افسوس کا اظہار نہ کریں۔ پھر فرمایا، ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتاریں تو ان کے بڑے بڑے سردار بھی اس کے آگے جھک کر رہ جائیں۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ اے حبیب علیہ السلام، آپ ان کو ایمان کی، اسلام کی دعوت تو دیں لیکن اس کے اوپر صدمہ نہ کریں کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اگر ان کو ایمان لانے پر مجبور ہی کرنا ہوتا تو پھر اللہ تعالی خود آسمان سے ایسی نشانی اتار دیتا کہ جس کے سامنے خود ان کی گردنیں جھک جاتی، جیسے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ان کی اصل صورت، ان کی اصل حیات کے اندر اس طرح نازل فرما دیتا کہ ان نورانی فرشتوں کی نورانیت اور عظمت اور ان کی صورت و حیات اور ان کی جو حیبت ہے اسے دیکھ کر ان کی گردنیں جھک کے رہ جاتی۔ نہ صرف عام لوگ بلکہ جو ان کے سردار ہیں وہ بھی گردنیں جھکا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ یوں غیب کے معاملات کو کھول کر اور مجبور کر کے ایمان کی طرف نہیں لے کے آتا، بلکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اختیار پہ چھوڑتا ہے۔ اسلام قبول کرنا ہے تو اپنے اختیار اپنی مرضی سے، نہیں کرنا تو اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے۔ پھر فرمایا، وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَانِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، تو بے شک انہوں نے جھٹلایا تو اب ان پر اسی جھٹلائی جانے والی چیز کی خبریں آئیں گی جس کا یہ مذاق اڑا رہے تھے. دو باتیں فرمائیں. پہلی بات فرمائی کہ اللہ کی طرف سے، رحمان کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت ان لوگوں کے پاس آتی ہے یہ اسے منہ پھیر لیتے ہیں. مجبور کرنے والی نشانی اللہ تعالیٰ نازل نہیں فرماتا، یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں نازل فرماتا ہے لیکن جب بھی کوئی نصیحت آتی ہے اسے منہ پھیر لیتے ہیں، یہ ان کا طرز عمل ہے. اب فرمایا کہ انہوں نے قرآن کو جھٹلایا، جو خدا کی طرف سے نصیحت تھی، جو خدا کا کلام تھا جس میں ان کو ایمان کی دعوت دی گئی تھی، انہوں نے قرآن کو جھٹلایا. تو اب ان قریب قرآن جن چیزوں کی خبر دیتا ہے، قیامت کی، اللہ کے عذاب کی، اللہ کی گرفت فرمانے کی جو خبریں دیتا ہے، تو وہی خبریں اب ان کے اوپر آ پڑیں گے. جن کا یہ دنیا میں مذاق اڑا رہے ہیں تو وہی عذاب ان کے اوپر آ پڑے گا. اب اللہ تعالیٰ مزید دلائل کے ساتھ لوگوں کو ایمان کی طرف بلاتا ہے. ارشاد فرمایا اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم ان فی ذلک لآیتا وما کان اکثرہم مؤمنین. کیا انہوں نے زمین کی طرف نہ دیکھا کہ ہم نے زمین میں کتنی قسموں کے اچھے جوڑے اگائے، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ ایمان والے نہیں. یہ درمیان میں ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بیان کی اور قیامت کی حقانیت کی بھی بیان فرمائی. قیامت کی حقانیت یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین کی طرف دیکھیں، مردہ زمین ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بارش کے لیے زندگی عطا فرما دیتا ہے، اس میں مختلف قسموں کے پودوں کے جوڑے پیدا فرما دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. تو جیسے وہ مردہ زمین کو تمہاری آنکھوں کے سامنے زندہ فرما رہا ہے، قیامت کے دن اسی طرح مردہ انسانوں کو بھی زندہ فرما دے گا. تو فرمایا کہ اس میں اللہ کی کامل قدرت پر ضرور نشانی موجود ہے کہ جو ایمان والا ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، وہ تو جانتا ہے کہ جس خدا کی قدرت دنیا کے چپے چپے پر ظاہر ہے، فصلوں میں، کھیتوں میں، باغوں میں اور انسان میں اور جگہ جگہ خدا کی قدرت ظاہر ہے، اس کے لیے قیامت کوئی مشکل چیز نہیں. اس کے بعد پھر مزید فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب ہی یقیناً بہت عزت والا مہربان ہے. اب اس کے بعد یہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے پیچھے ایک بہت بڑا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، شروع سورہ مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اے محبوب علیہ السلام، آپ لوگوں کے ایمان نہ لانے کے غم میں اتنا مبتلا نہ ہو جائیں کہ آپ کی اپنی جان چلی جائے، یعنی اتنا صدمہ نہ برداشت کریں، اتنا صدمہ نہ اٹھائیں. اب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ فرمایا، فرعون نے جو آگے سے رویہ اختیار کیا اور جو اس نے طرز عمل اپنایا وہ بیان کیا. بیان کرنے کا مقصد یہ کہ اے حبیب علیہ السلام، آپ کی قوم اگر آپ کو جھٹلاتی ہے، آپ کو نہیں مانتی، آپ کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود، آپ کی دعوت کے باوجود اگر نہیں مانتی، تو یہی معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا، یہی ان سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہوا. چنانچہ یہاں پر صرف موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہے، پہلا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اس کے بعد دیگر متعدد انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اور اس تذکرے سے مقصود یہی بتانا ہے کہ جو گزشتہ انبیاء تھے، جو گزشتہ رسول تھے، اللہ تعالیٰ کی دعوت لے کر آئے تھے، ان کو بھی ان کی قوم نے ستایا تھا، ان کی دعوت کو بھی پورے طریقے سے تسلیم نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ حق پہنچاتے رہے، پھیلاتے رہے. تو جیسے وہ ثابت قدمی کے ساتھ خدا کا پیغام پہنچاتے رہے، پھیلاتے رہے، اسی طرح اے حبیب علیہ السلام، آپ بھی اپنی دعوت کا کام مسلسل جاری رکھیں، اگرچہ لوگ ایمان نہ بھی قبول کریں. اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. فرمایا وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ کو ندا فرمائی کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ. ظالم لوگ کون؟ قوم فرعون الا یتقون، جو فرعون کی قوم ہے. क्या वो डरेंगे नहीं? ये मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खिताब फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज फरमाया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जालिम लोगों के पास जाओ, जो फिरौन की कौम है, जो जालिम इस माना में भी है कि अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं कुफ्र शिर्क के जरिए, और इस माना में भी जालिम है कि वो बनी इसराइल पर जुल्म करने वाले हैं, तो फरमाया उनके पास जाओ तो क्या वो तुम्हारी नसीहतें सुन के अल्लाह से डरेंगे नहीं? जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास जाने का फरमाया तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे से कुछ गुजारिशात पेश की। वो गुजारिशात क्या थी? उसकी वजह यह थी कि मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन ने की थी। जैसा कि हम पहले भी कई सूरतों के जिम्मे में बयान कर चुके कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने बचपन में आपकी वालिदा ने फिरौन के डर से ही आपको जो है वो दरिया नील में डाल दिया था और आप फिरौन के घर पहुंच गए, वहीं पर परवरिश पाई, फिर वहां पर बड़े हुए। वहां बड़े होने के बाद वहीं पर एक वाकया पेश आया कि दो शख्स आपस में लड़ रहे थे तो आपने उनमें से जो जुल्म कर रहा था उसको मुक्का मारा। मुक्का तो उसको इसलिए मारा था कि वो जो है वो उस लड़ाई को खत्म करे, छोड़े और हट जाए, लेकिन वो मुक्का जोरदार था और शायद वो शख्स आगे से कमजोर था तो वो बंदा उसी जगह पे मर गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर वहां से निकल गए। तो चूंकि वो पुराना फिरौन की तरफ से मुकदमा और उसकी तरफ से वो इल्जाम मौजूद था कि माअदल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बंदे को मार दिया, तो जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन ही की तरफ जाने का फरमाया, जो उस वक्त का बादशाह भी था, जो मुतलकुल इनान भी था, जो जालिम भी था और जो मूसा अलैहिस्सलाम का मुखालिफ भी था और जिसका मूसा अलैहिस्सलाम पे एक इल्जाम भी था, मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल से थे, वो फिरौन बनी इसराइल का दुश्मन भी था, तो जो इतनी सारी चीजें जमा थी, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर आगे से अल्लाह ताला की बारगाह में मारूजात पेश की। क्या अर्ज किया? قال ربي اني اخاف ان يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون। موسی نے عرض کی اے میرے رب میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے اور میرا سینہ تنگ ہوگا और मेरी जबान ज्यादा तेजी से नहीं चलती, तो तू हारून को भी रसूल बना दे और उन फिरौनियों का मुझ पर एक इल्जाम है तो मैं डरता हूं कि कहीं वो मुझे कत्ल ना कर दे। ये मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की। पहली बात तो ये अर्ज की कि अल्लाह मुझे डर ये है कि मैं उनको दावत दूंगा वो मुझे झुटलाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम को यह डर क्यों था? इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम तो जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा फिरौन के महल में गुजार चुके थे। आपको पता था कि फिरौन और उसकी कौम अपने कुफर पर कितनी पुख्ता है। फिरौन तो अपने आप को खुदा कहता था, अब जो अपने आप को खुदा कहने का दावा, जो खुदा कहता हो, खुदाई का दावा करता हो, उससे क्या तवक्को कि वो हक कबूल करेगा और खुदाई के दावे से नीचे आके बंदा बनेगा। तो उसके बारे में तो ये था। फिर फिरौन के जो दरबारी थे उनके बारे में ये डर कि वो मूसा अलैहिस्सलाम को तस्लीम नहीं करेंगे, वो यूं था कि फिरौन जितना सख्त जाबिर और जालिम था उसके होते हुए पता था कि दरबारी तो उसके डर के मारे ही उसको नहीं छोड़ेंगे और ईमान की तरफ नहीं आएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या अल्लाह मुझे डर है कि वो मुझे झुटलाएंगे, जब वो मुझे झुटलाएंगे तो उनके झुटलाने से मेरा सीना तंग होगा। एक बात। दूसरी बात अर्ज की कि बचपन में क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अपनी जबान पर अंगारा रख लिया था, अंगारे की वजह से आपकी जबान में लुकनत थी, यानी जबान जो है वो बहुत तेजी के साथ गुफ्तगू में नहीं चलती थी। तो अर्ज की कि या अल्लाह मेरी जबान में लुकनत है तो मेरी जबान भी इतनी तेज नहीं चलती, और फिरौन से बातचीत करनी है तो जितनी फ्लुएंसी के साथ और जितनी तेजी के साथ उससे बात करनी है वो मेरे लिए मुश्किल है, तो लिहाजा ए अल्लाह हारून मेरा जो भाई है उसे भी रसूल बना दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने दरख्वास्त की कि ऐ अल्लाह मेरे भाई हारून को भी रसूल बना दे तो वो मेरा मददगार बन जाएगा। चुनांचे अल्लाह ताला ने दोनों दुआएं कबूल फरमाई। जबान की जो लुकनत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की थी अल्लाह ताला ने उसे भी दूर कर दिया और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त के बाद रसूल भी बना दिया। तीसरी बात जो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की वो ये कि ऐ अल्लाह इन फिरौनियों का मेरे ऊपर एक इल्जाम है। इल्जाम वही जो मैंने अभी अर्ज किया कि एक मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी जालिम को मुक्का मारा था और वो मर गया था, تو فرعون اس وقت سے آپ کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ مجھے یہ پکڑے گئے تو میں ان کو مار دوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ مجھے ڈر ہے کہ میں ان کے ہاتھ میں آ گیا, مجھے حکم تو یہ ہے کہ فرعون کے دربار میں جاؤ. اب میں فرعون کے دربار میں جاؤں گا وہ تو مجھے پہلے تلاش کر رہے ہیں, اب میں خود چل کے چلا جاؤں گا تو وہ تو مجھے ویسے جان سے مار دیں گے. اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, فرمایا کلا فذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں, تم دونوں معجزات لے کر جاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں, خوب سننے والے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ مجھے ڈر ہے وہ مجھے جان سے مار دیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا ہرگز نہیں, اے موسیٰ تجھے جان سے نہیں مار سکتے, اب تم چونکہ خدا کی مدد کے ساتھ جا رہے ہو اور خدا کی نگہبانی میں جا رہے ہو, لہذا اب فرعون تمہیں قتل نہیں کر سکتا. تم دونوں میری نشانیاں جو میں تمہیں معجزہ دیتا ہوں ان کو لے کر جاؤ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہارے ساتھ ہیں, اے موسیٰ ہارون ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم ساری باتیں سننے والے, دربار میں جاؤ گے باتیں کرو گے جو کہو گے ہم سننے والے ہیں. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. تو فرعون کے پاس جاؤ, پھر اسے کہو بے شک ہم دونوں اس کے رسول ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے, اے فرعون تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے. یہ اللہ تعالی نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس اے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تم جاؤ اور اس سے جا کے کہو کہ ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں, ہم اس اللہ کے رسول ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے, اور اس سے مطالبہ یہ کرو کہ اے فرعون بنی اسرائیل جو میری قوم ہے, موسیٰ علیہ السلام کی, ہارون علیہ السلام کی, اس قوم کو تم میرے ساتھ روانہ کر دو, کیونکہ بنی اسرائیل کو فرعون نے اور فرعون کے لوگوں نے اپنا ایک قسم کا غلام بنا کے رکھا ہوا تھا. جتنے بھی یہ چھوٹے موٹے کام تھے کھیتی باڑی کے, پانی بھرنے کے, یہ سارے بنی اسرائیل سے لیے جاتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل جسے تم نے اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا اسے تم میرے ساتھ بھیج دو. موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا گیا, آپ نے جا کے فرعون سے بات کی اور فرعون کو جا کے ساری باتیں کر دی. اچھا اب یہاں پر بڑی حیرت کی بات کہ فرعون پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ تھا, آپ کو شہید کرنے کے در پہ تھا کہ بھئی انہوں نے ہمارا ایک بندہ مارا تھا, ہم اس کو بدلے کے اندر مار دیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ تم جاؤ, فرعون تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے دربار میں, گئے وہاں جا کے سب بات چیت کی, سب کچھ ہوا. فرعون موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی قتل کا اقدام نہیں کر سکا, حالانکہ بادشاہ تھا, بادشاہ اور وہ بھی جابر اور اتنا بڑی سلطنت کا مالک, اگر چاہتا تو کیا سے کیا کر سکتا تھا. لیکن یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ کر بھیجا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تم جاؤ, تم ہماری حفاظت میں ہو, ہماری نگہبانی میں ہو, ہم تمہاری حفاظت کرنے والے, ہم تمہارے ساتھ ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنی حفاظت میں بھیجا تو فرعون آگے سے کچھ نہیں کر سکا. موسیٰ علیہ السلام دربار میں بھی گئے, باتیں بھی کی, مقابلہ بھی کیا, مطالبے بھی کیے اور اس کو دلائل بھی دیے, سب کچھ کیا, لیکن فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکا. تو فرعون کے پاس جا کے موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ بنی اسرائیل کو تم میرے ساتھ بھیج دو, تو فرعون نے آگے سے کہا, کہنے لگا قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین فَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. فرعون نے کہا اے موسیٰ کیا ہم نے تمہیں اپنے شاہی محل میں بچپن میں نہ پالا اور تم نے ہمارے محل میں اپنی عمر کے کئی سال گزارے. فرعون موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا کہ ہم نے تمہیں بچپن میں پالا اور تم نے ہمارے محل کے اندر اپنی زندگی کے کئی سال گزارے اور تم نے اپنا وہ کام کیا جو تم نے کیا اور تم شکریہ ادا کرنے والوں میں سے نہیں ہو. یہ فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ تم نے وہ کام کیا جو تم نے کیا, یعنی تم نے قتل کیا ایک بندے کو, تم نے وہ کام کیا جو تم نے کیا اور تم ناشکرے ہو. یہ فرعون کے الفاظ تھے موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم نے تو تمہاری پرورش کی, پالا, محل میں رکھا, کھلایا پلایا, بڑا کیا اور تم نے ہمارا شکریہ ادا نہیں کیا کہ ہم نے تمہاری اتنی مدد کی اور تمہارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا, بلکہ تم نے ہمارا ایک بندہ مار دیا اور نکل گئے اور اب دوبارہ ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کی بات سنی تو آگے سے بڑا خوبصورت جواب دیا, ارشاد فرمایا قال فعلتها اذا وانا من الضالين فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنَا عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے وہ کام یعنی وہ جو بندہ مارا گیا تھا میں نے وہ کام اس وقت کیا جبکہ مجھے راہ کی خبر نہ تھی. مراد یہ کہ مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ میرے ہلکے سے مکے سے بندہ مر جائے گا, تو میں نے جان بوجھ کے اس کو نہیں مارا. مجھے اس وقت جو ہے میں بھولنے والوں میں اس طرح مجھے خبر نہیں تھی, قطر کا ارادہ نہیں تھا, میرا بندہ مر گیا. پھر مزید فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جب میں نے تم لوگوں سے ڈر محسوس کیا تو میں تمہارے پاس سے نکل گیا مدین کی طرف, تو میرے رب نے مجھے حکمت عطا فرمائی اور مجھے رسولوں میں سے کر دیا. مزید موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور یہ کون سی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے فرعون, تو یہ کہتا ہے کہ تو نے میرے اوپر احسان کیا, میری پرورش کی, مجھے اپنے محل میں جگہ دی, یہ میرے اوپر کون سا احسان ہے؟ اب آپ نے جو بات کی ہے اس سے دو باتیں نکلتی ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ میری تو نے پرورش کر دی. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میری تو نے پرورش کر دی, لیکن میری جو لاکھوں کی قوم ہے ان سب کو تو نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے, تو قوم میری ساری غلام بنا لی, مجھ تنہا کو تم نے جو ہے پرورش کر لی, تو یہ میرے اوپر کون سا احسان کیا؟ یعنی یہ اسی طرح ہے کہ ایک بندہ کسی بچے کا باپ قتل کر دے اور بچے کو اپنے گود میں لے لے اور اس کو پال پوس کے بڑا کرے اور بڑا ہو کے اس کو بولے کہ بیٹا دیکھ میں نے تیرے اوپر کتنے احسانات کیے کہ میں نے تیری پرورش کی, تجھے بڑا کیا, کھلایا پلایا پڑھایا, تو بچہ یہی بولے گا کہ تو نے مجھے کھلایا پلایا پڑھایا یتیم سمجھ کے, یہ بتا مجھے یتیم کس نے کیا؟ میرے باپ کو قتل کر کے مجھے یتیم کر دیا اور یتیم کر کے تم نے میری پرورش کی, تو یہ میرے اوپر احسان کیا یا میرے اوپر ظلم کیا؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو یہی فرمایا کہ میرے اوپر کس بات کا تم احسان جتاتے ہو؟ میری ساری قوم کو تو تم نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے, اگر میری پرورش کر بھی دی تو کیا احسان کیا؟ ایک بات. دوسری بات یہ, اس کا جو دوسرا ایک مفہوم اس سے سمجھا جا سکتا ہے وہ یہ کہ یہ بتا کہ میں جو تیرے محل میں آیا اور تو نے میری پرورش اس لیے کی کہ میں تیرے محل میں آیا, تو یہ بتا کہ میں تیرے محل میں آیا کیوں؟ میری ماں مجھے پالتی, میرا باپ مجھے پالتا, میرے گھر والے مجھے پالتے, انہوں نے تیرے تو ظلم سے بچنے کے لیے مجھے دریا میں ڈالا, اب میں گھوم کے تمہارے پاس پہنچ گیا تو تو نے میری پرورش کی, تو میں نے تو اپنے ماں باپ سے جو جدائی میری ہوئی ہے اس کے پیچھے تو خود تمہارا ہاتھ ہے, اگر میں نے تمہارے محل میں پرورش پائی تو میرے ماں باپ سے جدائی کا سبب تو خود ہے, تو تیرا میرے اوپر کیا احسان ہوا؟ تو یہ لہذا یہ احسان نہ جتا میرے اوپر. اب اس کے بعد یہ تو جو فرعون سے ابتدائی مکالمہ ہوا وہ ہوا. اب اس کے بعد فرعون نے کہا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال فرعون وما رب العالمین, فرعون نے کہا اور یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین اللہ کا حوالہ دیا تھا, تو فرعون نے کہا وما رب العالمین, یہ رب العالمین کیا چیز ہے, سارے جہانوں کا پالنے والا یہ کون ہے, کیا ہے, کیا چیز ہے یہ؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. موسیٰ نے فرمایا رب العالمین وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب کا رب ہے, اگر تم یقین رکھنے والے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم رب العالمین کا سوال کرتے ہو تو میں بتاتا ہوں وہ کیا ہے, وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے, جو زمینوں کا رب ہے, جو آسمان و زمین کے درمیان میں ہے, ہر شے کا رب ہے, میں اس کی بات کر رہا. اب اس کے اوپر فرعون نے اپنے جو پاس بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان سے کہا قال لمن حوله الا تستمعون, فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا کیا تم غور سے نہیں سن لے. یعنی فرعون نے اب مذاق اڑانے کی کوشش, جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی بندے کو جو دنیا میں ڈھیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا اگر معقول اور سمجھداری کی بات کرے اور یہ جو بیوقوف بیٹھا ہوا اسے آگے سے جواب نہ آئے تو وہ اپنے جو ہواری جواری بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بولتا ہے دیکھو یار یہ کوئی بات ہے, یہ تو اس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. تو فرعون نے اپنے درباریوں کے جنہوں نے اس کی بات پہ واہ واہی کرنی تو تالیاں بجانی تھی ان کو کہنے لگا دیکھو میں ان سے کیا سوال کر رہا ہوں کہ وہ رب العالمین کیا چیز ہے, یعنی کس چیز کا بنا ہوا, اور یہ مجھے اس کی وہ چیز نہیں بتا رہا کہ کس چیز کا بنا ہوا، یہ کہہ رہا کہ وہ آسمان و زمین کا رب ہے، میں سوال کیا کر رہا ہوں یہ جواب کیا دے رہا ہے؟ جبکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جہالت کا جواب اسے دے دیا تھا کہ تم کہتے ہو کہ رب العالمین کیا چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی شے کا بنا ہوا ہو، اس کی تعریف یوں سمجھی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت یوں حاصل کی جا سکتی ہے کہ یہ سمجھ لے کہ وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، مالک ہے، پالنے والا ہے، جو آسمان و زمین کے درمیان میں جو کچھ ہے اس سب کا رب ہے، مالک ہے، پالنے والا ہے، تو وہ ہے رب العالمین۔ تو اب فرعون نے جو اپنے پاس والوں سے کہا کہ دیکھو سن رہے ہو کیا باتیں کر رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ اس کی جہالت کا مزید جواب دیتے، آپ نے اور دلیل بیان کی، مزید اور اس بات کو آگے بڑھایا، فرمایا قال ربکم و رب آبائکم الاولین، موسیٰ نے فرمایا وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا رب ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا اگلا جواب، اور یہ بڑا خوبصورت جواب ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ یوں کہ فرعون کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، فرعون کا مقولہ قرآن پاک میں ہے، قال انا ربکم الاعلا، فرعون نے کہا تمہارا سب سے بلند و بالا رب میں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی بات کے تناظر میں بڑا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ میں اس رب کی بات کر رہا ہوں، تم تو کہتے ہو کہ میں رب ہوں، میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جو تیرا بھی رب ہے، جو تیرے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ وہ کیسے؟ اب اس کی بات کا جواب کیسے ہوا؟ اس کی بات کا جواب یوں ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے گویا اس کو یہ فرمایا کہ تو کہتا کہ تو رب ہے، تو رب تو بنا، تو نے ربوبیت کا دعویٰ کیا جب تو بادشاہ بن گیا، جب تو چھوٹا سا بچہ تھا اس وقت تو بھی عام بچوں کی طرح روتا تھا، چیختا تھا، چلاتا تھا، جو پیشاب خانہ کرنا سب کرتا تھا، تو بتا کہ اس وقت بھی تو رب تھا، یہ کون سا رب ہوا جو اس طرح کی بچگانا حرکتیں کرتا پھرتا ہو؟ تو میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جو تیرا اس وقت رب تھا جب تو نے ربوبیت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، آج تو رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت بھی تیرا رب تھا جب تو نے رب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اور بلکہ میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت کا بھی رب ہے جب تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، یعنی تیرے باپ دادا کا، تیرے باپ دادا جب تھے اس وقت تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تو جب تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا یہ بتا اس وقت رب کون تھا؟ اب تو نے دعویٰ کر دیا کہ تو رب ہے سارے لوگوں کا، تو ہے اس قوم کا رب، جب تو نہیں تھا تو اس وقت اس دنیا کا رب کون تھا اور تمہارے باپ دادا کا رب کون تھا؟ تو جو اس وقت رب تھا یعنی اللہ عز و جل، میں اس رب کی بات کر رہا، تو فرمایا ربکم و رب آبائکم الاولین، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا رب ہے۔ اب فرعون کے اوپر جب اتنا زوردار قسم کا جواب آیا تو حقیقت تو یہ ہے کہ اس جواب کی اگر گہرائی میں جائیں تو اس کا جواب بن ہی نہیں سکتا، اس کا جواب بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ سمپل سی بات ہے، فرعون کہتا میں رب ہوں، اب اس سے سوال ہوگا کہ اچھا یہ بتا تم رب بنے کب، کتنی عمر میں بنے، 15 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں، کب رب بنے؟ اب وہ کچھ تو بولے گا، یہ تو نہیں بولے گا میں پیدا ہوتے ساتھ ہی رب پیدا ہوا، وہ بولے گا کہ جب میں اس ملک کا بادشاہ بنا 40 سال کی عمر میں اس کو رب بنا، اب اس سے سوال ہوگا اچھا یہ بتا تو تو بنا 40 سال کے بعد، وہ 40 سال کی عمر سے پہلے رب کون تھا، اور جب تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس وقت رب کون تھا؟ تو اس کو لا محالہ ماننا پڑے گا کہ ایک رب وہ ہے کہ جو حقیقتاً رب ہے اور جو ہمیشہ سے رب ہے، جب میں نہیں تھا وہ اس وقت بھی رب تھا، جب میرے باپ دادا تھے اس وقت بھی رب تھا، جب میرے باپ دادا بھی نہیں تھے وہ اس وقت بھی رب تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے جواب کے اندر جو گہرائی ہے، اب اس کی طرف جائیں تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو فرعون نے اب آگے سے کیا کہا؟ اب وہی کہ جیسے ایک آدمی اقتدار کے نشے میں چور چور ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے، کہنے لگا قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون نے کہا اپنی قوم سے بے شک یہ تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور دیوانہ ہے، یہ تو پاگل ہے معاذ اللہ، یہ اس طرح کی اس نے بکواس کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کے بعد مزید اور اس سے آگے بات کری، فرمایا رب المشرقی والمغربی وما بینہما ان کنتم تعقلون، موسیٰ نے فرمایا وہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، اگر تمہیں عقل ہو، اے لوگو اگر تمہیں عقل ہو تو میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جو مشرق و مغرب کا رب ہے اور مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ ہے سب کا رب ہے۔ یہ ایک اور دلیل تھی کہ فرعون کہتا ہے میں رب ہوں، تو وہ تو صرف مصر کا بادشاہ تھا، پوری دنیا کا بادشاہ تو نہیں تھا، اب مصر کا بادشاہ تھا تو اس سے سوال ہوا کہ تو تو مصر میں ہے، دنیا تو مشرق سے لے کر مغرب تک ہے، تو یہ بتا کہ مشرق و مغرب کا رب پھر کون ہے؟ اور جو پوری دنیا کے درمیان کی کائنات ہے، مشرق و مغرب کے درمیان کی جو دنیا ہے، اس کا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جو مشرق کا رب ہے، مغرب کا رب ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دلیل ارشاد فرمائی تو اب فرعون نے آگے سے دھمکیاں دینا شروع کر دی. کہنے لگا قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین. فرعون نے کہا اے موسیٰ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں ضرور تمہیں قید کر دوں گا. اب فرعون کو جواب تو آیا نہیں، اب دھمکیوں پہ آ گیا کہ موسیٰ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا قرار دیا تو میں تمہیں قید کر دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے بڑے خوبصورت اور نرمی کے ساتھ جواب دیا، فرمایا قال اولو جئتک بشیء مبین. موسیٰ نے فرمایا کہ کیا تو مجھے قید کرے گا اگرچہ میں تیرے پاس واضح کر دینے والی کوئی چیز بھی لے آؤں. یعنی فرمایا کہ اگر میں تیرے پاس کوئی معجزہ بھی لے آؤں اور کوئی ایسی شے لے آؤں کہ جس سے حق و باطل کا پتہ چل جائے اور واضح ہو جائے کہ میں سچا ہوں اور میں جو دین لے کر آیا ہوں وہ دین سچا ہے، میں جو پیغام لے کے آؤں وہ پیغام سچا ہے، اگر یہ میں لے آؤں تو تب بھی مجھے جیل میں ڈال دے گا. فرعون نے جب سنا تو اب وہ خاموش ہو گیا، کہنے لگا قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فرعون نے کہا ہے موسیٰ اگر تم سچوں میں سے ہو تو وہ نشانی لے آؤ. یعنی اب فرعون نے آگے سے پھر کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم اگر یہ کہتے ہو نا کہ تمہارے پاس کوئی نشانی ہے، حق کو باطل واضح ہو جائے گا، تو دکھا نشانی، لیا نشانی. موسیٰ علیہ السلام نے اسے دو معجزات دکھائے، وہ کون سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرمایا فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا، زمین پہ ڈال دیا، تو وہ عصا اچانک بالکل واضح ایک بہت بڑا سانپ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پہ ڈالا اور وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، ایک معجزہ. دوسرا مجھے موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں جگمگانے لگ گیا. یہ موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا معجزہ دکھایا. دو معجزے، فرعون نے کہا کہ دکھا معجزہ جو لے کے آئے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا مبارک تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور خاص معجزہ بنایا گیا تھا، آپ نے زمین پہ رکھا اور وہ بہت بڑا سانپ بن گیا. اب وہ اتنا بڑا جب سانپ بنا تو فرعون گھبرا گیا، تو کہنے لگا اچھا کوئی اور بھی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اپنے گریبان میں ڈالا اور جب اسے باہر نکالا تو یہ جو دست مبارک جو ہاتھ ہے یہ اس طرح چمکنے لگ گیا جس طرح سورج چمکتا ہے. بقیہ بدن مبارک نارمل جیسے پہلے تھا، لیکن جو ہاتھ مبارک ہے یہ بطور خاص جگمگانے لگا. جب یہ دو معجزے فرعون کے سامنے آئے تو اب فرعون نے آگے سے پھر وہی اپنا جو ڈھیٹ پن تھا وہی ظاہر کیا، کہنے لگا قال للملأ حوله ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون. فرعون نے اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے کہا بے شک یہ موسیٰ تو بڑے علم والا جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دیں، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ بھئی جو اس نے چیزیں دکھائی ہیں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے موسیٰ علیہ السلام، تو یہ جادو کے زور سے تمہیں ملک سے نکالنا چاہتا ہے، اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے، تو تمہارا کیا مشورہ ہے؟ درباریوں نے آگے سے مشورہ دیا قالوا ارجح واخاه وبعث في المدائن حاشرين يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ. درباریوں نے کہا کہ موسیٰ اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیجو، وہ تمہارے پاس ہر بڑے علم والے جادوگروں کو لے آئیں گے. فرعون کے جو درباری تھے، پہلے تو فرعون نے سیاسی چال چلی کہ لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ جو موسیٰ ہے یہ جادوگر ہے، اور یہ تمہیں تمہارے اقتدار سے ہٹانا چاہتا ہے، جیسے سیاستدان کرتے ہیں کہ کسی بھی شے کے بارے میں وہ سامنے والا بھلے وہ سچی بات کا ہی شور مچا رہا ہو تو اس کو بولتے ہیں کہ نہیں دیکھیں یہ ہمیں اقتدار سے ہٹانا چاہتا ہے اور ہمارے پاس مینڈیٹ ہے، ہمارے پاس اختیار ہے، اقتدار ہے، یہ ہماری حکومت چھیننا چاہتا ہے۔ تو فرعون نے بھی اپنے لوگوں سے وہی چال چلی کہ بھئی دیکھو یہ تو تمہاری اختیارات سلب کرنا چاہتا ہے، تمہیں ملک سے نکال دینا چاہتا ہے، تمہارے ملک پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو بتاؤ کیسے مقابلہ کریں۔ تو درباریوں نے کہا کہ جب تم کہہ رہے ہو کہ یہ جادوگر ہے تو جادوگر تو ہمارے پاس بھی بہت ہے، تو تم لوگوں اپنے نمائندے بھیجو، پورے ملک میں جائیں، ہر شہر میں جو چن کے جادوگر ملتا ہے اسے لے آئیں، جادوگروں کا ہم اس سے مقابلہ کراتے ہیں۔ چنانچہ پھر فرعون نے اپنے نمائندوں کو مختلف شہروں میں بھیجا اور پورے ملک سے جادوگروں کو جمع کر لیا۔ اس زمانے میں جادو بڑے زوروں پر تھا، جادوگر بڑی تعداد میں تھے، بڑی کثرت کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو فرعون نے اپنے ملک سے جو جادوگر جمع کیے ان کی تعداد تھی 70,000۔ یہ 70,000 جادوگروں کو اس نے جمع کیا اور پورے ملک کے اندر اعلان کر دیا کہ فلاں دن جادوگروں کا موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوگا، لہذا لوگ جمع ہو جائیں۔ چنانچہ دن طے کیا گیا اور اس دن پر، وہ دن ان کے میلے کا دن تھا، یوم الزینہ تھا، اور اس دن پھر جادوگر سارے جمع ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام والسلام بھی مقابلے کے لیے وہاں پر تشریف فرما ہو گئے۔ اس کے بعد کا پھر جو واقعہ ہے، پھر وہ پورا آگے پھر سارے کا سارا وہ جادو کا مقابلہ، جو جادوگروں کی طرف سے جادو تھا، موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے معجزہ تھا، پھر اس مقابلے کا بیان ہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلے سلسلے کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء علیہ السلام کی عظمت کو اپنے دلوں میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔